وہ تسبیح کرتے ہیں باللہ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں و ما فی الارض اور جو زمین میں ہیں لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے تعریف وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اکثر صورتیں جو ہیں ان سے پہلے یہ آتا ہے خصوص مکی صورتوں میں کہ اللہ کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ تسبیح کی یا تو باقاعدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنے ان کے اعتبار سے جو اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے عقل دی ہے, کیونکہ اللہ کے اعتبار سے ہر چیز بولتی ہے, اللہ جس سے چاہے بات کرے. جو قرآن مجید میں آتا ہے نا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں پہاڑوں پر آسمانوں پر زمین پر, فابین انہوں نے انکار کر دیا ان یحملنہا اس کے بوجھ کے اٹھانے سے اس ذمہ داری کے لینے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں کائنات میں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک خاص الفاظ ہیں. چنانچہ داؤد علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے نا کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ ساتھ ذکر کرتے, یہ ان کا معجزہ ہے, لوگ اس کی پہاڑوں کی آواز کو سنتے. تو یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ زبان قال سے. اچھا ایک دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ زبان حال سے کہ جس چیز کو اللہ نے جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے جو اس کی شروع سے ڈیوٹی لگا دی ہے وہ اس کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہے, یہ بھی خدا کی حمد و ثنا ہے, یہ بھی خدا کے حکم کو ماننا ہے, تو یہ بھی تسبیح کی ایک صورت ہے. تو کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ بول بول کر بتا رہا ہے اپنی زبان حال سے اور قال سے کہ میرا خالق بہت کامل ہے, بہت صفتوں والا ہے. تو فرمایا یسبح للہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہیں فرشتے اور آسمان و ما فی الارض اور جو زمین میں ہیں جتنی جاندار مخلوق جمادات نباتات حیوانات سب کے سب. لہ الملک ساری کائنات جو ہے وہ اس کی ملک میں ہے, بادشاہ جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں اسی کی ہے, ولہ الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے, تعریفوں کے لائق حقیقت میں اللہ ہے, اللہ کے سوا کو تعریفوں کے لائق نہیں. ہم دیکھیے اگر کسی چیز کی تعریف کریں گی کہ مطلب یہ پلر بہت اچھا ہے تو بنانے والے کا کمال ہے جس نے اس کا ڈیزائن کیا اور پھر جس نے اس کو اس خوبصورتی سے بنایا, اور پھر ہم اس کی عقل کی اس کی یعنی صلاحیت کی اس کی جو یہ قابلیت ہے اس کی تعریف کریں گے وہ پھر اللہ کی تعریف ہوگی. جس کی بھی آپ تعریف کریں کوئی چیز آپ کو بھری سے بھری اچھی سے اچھی معلوم ہو تو حقیقت میں وہ تعریف اس کے سانے کی اس کے خالق کی اس کے بنانے والے کی ہے. تو ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہیں سب تعریفیں, وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. چلو جی خب اللہ وہ اللہ وہ ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو, فمنکم پس تم میں سے کافر ان کافر بھی ہیں, ومنکم اور تم میں سے مؤمن ایمان لانے والے بھی ہیں, واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھنے والا ہے. تو فرمایا اللہ پہلے صفت بیان کی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو مانتا ہے, پھر اس کے بعد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اتنی بڑی ذات کہ ذرہ ذرہ اسے تسلیم کرے اور وہ ہمارا خالق ہو, اب ظاہر ہے کہ اس کے آگے تو پھر سب کو مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے, سب کو اس پر ایمان لانا چاہیے. لیکن انسانوں میں سے فمنکم کافر ومنکم مومن, انسانوں میں سے بعض کافر ہے بعض مومن ہے, باقی مخلوق میں سے کوئی کافر نہیں, یہ صرف جن اور انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور ادراک دیا اور ارادہ دیا اور انہی کا امتحان ہے. تو فمنکم کافر تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض میں ہیں وہ مومن ہیں, اور اسی کے اعتبار سے فریق ان فی الجنت و فریق ان فی السعیر کچھ دوزخ میں جائیں گے اور کچھ جنت میں جائیں گے, واللہ بما تعملون بصیر. اب تم کام کرو ہم تمہیں ہدایات بھیج رہے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. اللہ کی نگاہ ہے ہر ایک کے عمل پر کہ کون کیا کرتا ہے, واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. دیکھو نا جی اصل میں حقیقت یہ ہے یہ مسئلہ جو ہے تقدیر کے بارے میں یا مثلا اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور بندے کے اختیار کے بارے میں اگر ہم سوچیں, اکثر لوگ تو نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جی جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں. لیکن یہ نتیجہ جو ہے بالکل غلط ہے. اس سے کیا لازم آتا ہے کہ اللہ جیسا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ بچائے, اللہ جیسا پھر ظالم ہی کوئی نہیں. ہمارا پولیس والا تھانے دار جس سے پیسے کھا رہے کم کم وہ اس کو پکڑے کیونکہ اس نے پیسے کھائے ہیں. اب اللہ خود ہی جرم کروائے اور پھر خود ہی پکڑ کر دوزخ میں ڈال, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے کا کوئی نہ کوئی اختیار, جس حد تک بندے کو اختیار ہے اس حد تک اس کو جزا اور سزا ہے. جس میں بندے کا اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت بھی نہیں ہے. مطلب دیکھو اب ایک آدمی سویا ہوا کسی کو گالی نکال دے, نہ شرم جرم ہے اس کو سزا ہے, نہ دنیا کے قانون کے تحت اس کو سزا مل سکتی ہے کیونکہ اسے ہوش ہی نہیں تھی. اور اگر جاگتا ہوا کسی کو گالی دے مجرم ہے, شرم بھی مجرم ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی تو مجرم ہے. تو یعنی بندے کو اگر ارادہ اور اختیار بندے کا نہ ہو تو پھر بندے کو سزا کبھی نہیں مل سکتی. جب اس کو سزا ملے گی تو اس کے ارادے کی وجہ سے ملے گی. اب دیکھو نا مسئلہ, ایک آدمی قتل کرتا ہے کسی کو, اب وہ جو مقتول ہے قتل جو قتل ہو گیا اس کے بارے میں قاتل یہ دلیل دے کہ یا اللہ اس کا وقت آ گیا تھا کہ مر گیا, اس کا وقت آیا تھا کہ نہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کہے گا ہاں اس کا وقت آ گیا تھا, میں نے اس کی عمر اتنی لکھی تھی اس کا وقت آ گیا تھا. یا اللہ سے میرا یعنی احسان ماننا چاہیے کہ میں نے تیرا کام کر دیا, میں نے اس کو مار دیا, اس کا وقت جو آ گیا تھا. بجائے اس کے کہ مجھے سزا ملے, مجھے پھانسی چڑھایا جائے, مجھے قتل کیا جائے, میں نے تو کام کیا ہے, مجھے تو اجر ملنا چاہیے, اس کا مزدوری ملنی چاہیے. لیکن دیکھیے اب یہ ہے, اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا ہوگا؟ اے بندے میں نے تجھے بتایا تھا کہ اس کا وقت آ گیا تو کام کر دو, تجھے جو پکڑ ہے وہ تیرے ارادے کی وجہ سے ہے. تو نے اس کو اس لیے مارا تھا کہ تجھے اس کے پاس پیسے نظر آئے, تو نے اس کو اس لیے مارا تھا کہ تو اس سے انتقام لینا چاہتا تھا. تجھے جو سزا ملے گی تیرے ارادے کی ملے گی, باقی رہا یہ کہ میرے علم میں کیا تھا, میں نے کیا لکھا تھا, اس کا تو تجھے پتا ہی کچھ نہیں تھا. تو بندہ جب کم کرتا ہے اپنے ارادے کے تحت کرتا ہے اور اس ارادے کی وجہ سے اسے گرفت ہوتی ہے. لیکن اگر اس بات کو لیا جائے کہ بندے کا کوئی قصور نہیں تو قاتل کبھی مجرم نہیں ٹھہر سکتا. قاتل تو کہے گا یا اللہ اس کا وقت ہی اتنا تھا, میں نے اس کو مار دیا, اس کا وقت آ گیا, تو نے مجھے حکم دیا, تو نے میرے ہاتھ چلائے, میں نے مار دیا. لیکن قاتل جو ہے اس کو دنیا والا بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا, دنیا کے قانون کی تحت بھی قاتل جو ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ قتل تھا, اس کی نیت تھی, اس نے یہ عمل کیا ہے, اس کے ارادے کے تحت اس کو سزا ہے. جی دیکھیے, ارادہ جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے, تقدیر کا مسئلہ جو ہے نا کہ اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے, جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے. اور اگر اللہ فرض کر لیجیے گا پہلے نہ لکھتا اور بندہ اپنی زندگی گزار کر مر جاتا, خدا پھر اس کی ڈائری تیار کر دیتا, پھر تو کوئی اعتراض نہ ہوتا. حالانکہ فرق دونوں میں کوئی نہیں, اللہ اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ساری ڈائری لکھ دے یا اس کے مرنے کے بعد جو اس نے کیا ہے وہ لکھ دے, فرق دونوں میں کبھی نہیں ہوگا. پہلے لکھنے میں اللہ کا کمال ظاہر ہوتا ہے, بعد میں لکھنے میں, بعد میں جو لکھا اللہ نے اس میں کمال ظاہر نہیں ہوتا, بات وہی ہے. تو یہ جو ہے تقدیر تو سمجھنا یوں آسان ہے, لیکن اصل چیز جو ہے کہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے گناہ کا, آیا بندہ اپنے ارادے کا خود خالق ہے؟ بندہ اپنے ارادے کا خود خالق ہے یا اللہ اس کے ارادے کا خالق ہے؟ یہ پوائنٹ ہے جہاں آ کر بات جو ہے گہری ہو جاتی ہے اور انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. پھر اس میں فرق کرتے ہیں خلق اور قسم کا. خلق اور قسم کا کہ بندہ یعنی جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فعل پیدا کر دیتا ہے. اچھا ارادہ کرتا ہے تو اچھا فعل پیدا کر دیتا ہے, برا ارادہ کرتا ہے برا فعل پیدا کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہ ارادے کا کون خالق ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. پھر بندے کا اختیار کیا ہوا؟ اب یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ بندے کا اختیار کس حد تک ہے اور اللہ کا اختیار کس حد تک ہے, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ بندے سے حساب اتنا ہی لیتا ہے جتنا بندے کا اختیار ہے. اب دیکھو نا, اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, قیام فرض ہے, لیکن بندہ کہے یا اللہ میں تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا, خدا کہتا بیٹھ کر پڑھ لے, کوئی جبر تو ہے ہی نہیں. بندہ کہے یا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا, خدا کہے گا لیٹ کر پڑھ لے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا بندے پر زبردستی نہیں کرتا. اگر زبردستی خدا کرتا ہو تو وہ مر نہ مر کھڑا ہو, بغیر کھڑے نماز نہیں ہوگی. لیکن نہیں,
اب اسی طرح سے غریب ہے, حج فرض ہے, بندہ کہے یا اللہ میں غریب ہوں, خدا کہے گا تجھ پر حج فرض ہی نہیں, نہ کر. تو اس طرح سے یعنی یہ بات جو ہے بالکل آدمی کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اختیارات کس حد تک اللہ بندے کو دیتا ہے, کس حد تک اختیارات اللہ کے پاس ہیں, کیا اس کی صورت ہے, اس کی تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے. لیکن یہ طے ہے کہ اللہ ظالم نہیں, اللہ بندے کا امتحان اسی حد تک لے گا جس حد تک بندے کا دخل ہے. جہاں بندے کا دخل نہیں ہے, دیکھیں اس کی مثال ہم ہاتھ, اگر ہاتھ راشے سے ہلے تو کوئی بھی برا نہیں کہتا, اور اگر آدمی تندرست ہو کر پھر ہاتھ کو یوں ہلائے لوگ کہیں گے پاگل ہے کیا حرکت کرتا ہے یہ, اور اگر بیمار ہو راشے کی بیماری ہو ہاتھ ہلے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اسی طرح سے جیسے راشے کے ساتھ ہاتھ ہلنا اس میں بندے کے ارادے کا دخل نہیں ہے, اور یہ عیب بھی نہیں, نہ اس کو کوئی جرم شمار کرے گا. اور اگر وہ ارادہ رکھتا ہو, طاقت اس کے اندر ہو, ہاتھ پر کنٹرول کر سکتا ہو, پھر وہ اگر ہلائے گا تو بندے کا دخل اس میں ہے, اس پر اسے جزا اور سزا جو ہے وہ ملے گی. جی نہیں, جواب کی بات نہیں, یعنی وہ خدا خدا نہیں ہو سکتا. ان انسان کا دیکھنا, لوگوں نے پوچھا روح کے بارے میں, اب اللہ نے اس کی جزیات اس کی تفصیل نہیں بیان کی بلکہ کہہ دیا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم یہ سمجھ لو کہ روح اللہ کے حکم سے ایک سلسلہ ہے, باقی رہا یہ کہ وہ کیا چیز ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں علم اتنا دیا ہی نہیں گیا, کھوپڑی اتنی کی تو ہے. اب خدا کی ساری کارکردگی کو انسان سمجھ لے, اس کی حکمتوں کا احاطہ کر لے, تو پھر کہاں انسان اور اس کا چھوٹا سا دماغ, اور کہاں خدا کی ساری قدرتیں, یہ انسان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. یہاں سب سے لازائیں یہ ہے نا کہ انسان سب کچھ کر لے اس کے باوجود اس کا کام نہیں ہوتا, آدمی پورا عزم کر لیتا ہے پھر کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے نا, کیونکہ طاقت ایسی ہے جو سب پر حاوی ہے اور انسان کے ارادے اور اس کی طاقتیں جواب دے جاتے ہیں. چلو جی, خلق السماوات, پیدا کیا اس نے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, بالحق حق کے ساتھ, وصوراکم اور صورتیں بنائی اس نے تمہاری, فاحسن صوراکم اور بہت اچھی صورتیں بنائی اس نے تمہاری, والیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر اللہ تمہارا ہی خالق نہیں بلکہ آسمانوں کا بھی وہ خالق ہے, زمین کا بھی وہ خالق ہے, اور پھر تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی صورتیں بنائی کہ انسان صورت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. ویسے یہ لفظ جو ہے عام استعمال ہوتا ہے, اب اللہ کے لیے کوئی خاص وہ نہیں, خدا کی مخلوق میں خدا تو جو چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ بنا رہے, لیکن جو موجودات ہیں ان میں انسان ماسٹر پیس ہے, سب سے بہتر. جو ڈیزائن اللہ نے انسان کا بنایا ہے کسی چیز کا ایسا ڈیزائن نہیں. وصوراکم, اللہ نے تمہاری حید تمہاری شکلیں بنائی, فاحسن صوراکم اور بہت اچھی شکلیں بنائی, جو تناسب انسان کے اعضاء میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں. وإليه المصير, اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے, یعنی خدا کا کنٹرول, خالق وہ, کنٹرول اس کا, لہ الملک سب کچھ, اور پھر اس کے بعد ان کا سارے انسانوں کا اللہ کے سامنے پیش ہونا. اور یہی بالحق کہ میں نے خلق السماوات, پیدا کیا اس نے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, بالحق حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا مطلب, کہ ان سب کا نتیجہ نکلے گا, اور اگر ایک چیز ہے بنائی اور ختم ہو گئی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تو وہ حق نہیں ہے. بدلے کے لیے شامیانے کیوں لگ رہے ہیں, یہ جھنڈیاں کیوں لگ رہی ہیں, بھائی آج ایک فنکشن ہے تو اب یہ کام کرنا یہ ایک ضرورت کے تحت ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا, میں نے زمین کو پیدا کیا, کیوں, کوئی کھیل تماشا نہیں کہ ویسے ہی کیوں بنایا, ویسے ہی یہ بات نہیں ہے, اس کا سب کا نتیجہ نکلے. یہ جو میں نے پوری سیٹنگ کی ہے اور میں نے انسان کو اس میں خلیفہ بنایا ہے, اور انسان کے لیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے انسانوں تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے یہ سب کچھ ہی. پھر وہ وقت آئے گا کہ خدا انسان سے حساب لے گا کہ میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا, اب تو بتا کہ تو نے کیا کیا. وإليه المصیر, یعنی حق کے ساتھ ضرورت تھی, ایک حکمت کے تحت یہ کام کیا گیا ہے, اور وہ حکمت کب پوری ہوگی, اس کا اظہار کب ہوگا. وإليه المصیر, جب سب اللہ کی طرف جائیں گے, مر کر اٹھیں گے تو سب حقیقتیں کھل جائیں گی, معلوم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا نا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا, ہم نے آسمان کو اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ یہ بس بنے رہیں اور گر جائیں اور کوئی خاص مقصد نہ ہو. نہیں, اس جہان کو سیٹ کرنے کے بعد انسان کو اس کے اندر یہ شان دینا اور پھر انسان کا حساب لینا, یہ ایک مقصد ہے. چلو جی, جی کیا کیا جی ہاں, وہ چار چیزیں لکھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ تو پہلی بات کہی, اگر اللہ بعد میں لکھتا کرنے کے بعد پھر وہ تو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ تو بات سامنے آ سکتی ہے نا. وہ تو اللہ کا علم کا کمال ہے. دیکھیے آپ کسی سے کہیں کہ جی میں یہ اتنا بڑا مکان بنانا چاہتا ہوں, 2 کروڑ کا پلاٹ ہے اور یہ میری ضروریات ہیں, آپ کسی سے ایسٹیمیٹ لگوائیں اور وہ آپ کا ایسٹیمیٹ لگا کر دے کہ اس پر 3 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا, آپ پھر اتنے روپئے کا انتظام کر کے کام شروع کر دیں, وہ ایسٹیمیٹ ہے نا, اور ایسٹیمیٹ کے میں نے تخمینہ اندازہ ہے, کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے مکان بنایا, جب آپ نے خرچ سارا کر لیا, اس کے بعد آپ نے حساب لگایا تو جتنا ایگزیکٹلی اتنا ہی جتنا اس نے بتایا تھا, آپ کہیں گے بھائی کمال ہے, حد ہو گئی. دیکھو کیسا اس نے وہ یعنی اندازہ کتنا اس کا غضب کا ہے. اچھا, اور اگر یہ ہے کہ آپ مکان بنانے کے بعد کہیں گے اتنا خرچ ہو گیا, اب وکیل یعنی آپ کا اوورسیئر کہے یا مالک کہے کہ کمال کس کا ہے بھائی, خرچ ہو گیا آپ کو پتا لگ گیا, اور اگر خرچ ہونے سے پہلے کو اندازہ بتائے اور وہ پورا نکلے وہ تعریف کے لائق ہے. یہ تو چاروں چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ اس کی روزی ہے, پھر اس کا انجام کیا ہوگا, کیا کیا کام کرے گا, یہ سارا کچھ جو ہے کتنا کھائے گا, وہ جو چار چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے جب جان ڈالی جاتی ہے, تو وہ اللہ کا علم ہے جو اللہ بندے کی تخلیق سے پہلے اس کو نوٹ کر دیتا ہے. اب وہ جھوٹا کبھی نہیں ہوگا, وہ غلط کبھی نہیں ہوگا, اور اسی میں ہی آتا ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے بظاہر برے کام کرتا رہتا ہے, دوستوں والے کام کرتا رہتا ہے, لیکن اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. اب بظاہر وہ خلاف کر رہا ہے اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ عین دوزخ کے قریب جا کر ایسے عمل کرتا رہے گا, ایسے عمل کرتا رہے گا کہ عین موت کے قریب جا کر ایسا پلٹا کھائے گا, ایسی اس میں چینج آئے گی کہ وہ نیک ہو جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح سے اگر خدا نے کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا اور وہ کام بڑے اچھے کر رہا ہے, لیکن آخر میں جا کر وہ ایسی کوئی حماقت کرے گا, ایسی کوئی الٹی بات کرے گا کہ سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا. اسی حدیث میں جو آپ نے بیان کی اسی میں ہی آتا ہے. یہ تو چلو جی, یعلم وہ جانتا ہے, ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, والارض اور زمین میں ہے, یعلم اور وہ جانتا ہے, ما تسرون جو تم چھپاتے ہو, وما تعلنون اور جس کا تم اعلان کرتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے, بذات الصدور سینے کی باتوں کو, دلوں کے رازوں کو. اللہ تعالی اپنی صفات بیان کر رہا ہے. اب یہ صفات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ میں یقین ہو جائے. یہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ ایک اصول ہے جو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ کا جملہ بالکل صحیح ہے, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیوں؟ اس جیسی کسی میں صفات پائی نہیں جاتی. اب یہ جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے نا وہ دل کی بات بتا دیا کرتے ہیں, وہ جو پیر ہے نا جی ہمارا وہ دل کی بات بتا دیتا ہے. اب یہ کہ اللہ فخر کرتا ہے اپنی الوہیت ثابت کرنے کے لیے کہ میں الہ ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں. خدا کہتا ہے دلوں کی باتوں کو, دل کے رازوں کو میں جانتا ہوں. اور اگر کوئی اور بھی مانے, اگر کوئی اور بھی کہے کہ یہ فلاں جو ہے وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے, تو وہ معبود ہونے کے لائق یقیناً ہے. اب ہمارے ہاں یہ بریلیوں کے ساتھ بحثیں چلتی ہیں, وہ کہتے ہیں حضور عالم الغیب تھے, ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو عالم الغیب نہیں تھے. اچھا, اب اگر فرض کر لیجیے گا, وہ تو مانتے ہیں نا, جب وہ عالم الغیب مانتے ہیں, مختار کل مانتے ہیں کہ جی وہ جو چاہے کر لیں, ان کو اختیار ہے, وہ عالم الغیب ہیں, یہ ہے, بھائی تو پھر معبود کیوں نہیں کہتے؟ اللہ جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انہی صفات کی بنا پر, تو اللہ دعویٰ کرتا ہے. اور اگر یہی صفات کسی اور میں بھی پائی جائیں تو وہ بھی لازمًا معبود ہونا چاہیے. پھر تم لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہو. لا الہ الا اللہ کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. کیوں؟ اس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی. اب ان صفتوں پر اللہ فخر کرتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, دل کے رازوں کو میں جانتا ہوں. اور اگر اللہ کے رسول بھی جانتے ہوں, کوئی پیر بھی جانتا ہو, کوئی ولی بھی جانتا ہو, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو کیا فخر کرتا ہے, ہمارے پیر صاحب بھی جانتے ہیں دل کی باتوں. تو پھر اللہ کیا جواب میں کہے گا؟ پھر ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پڑھ تو. اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پیر, کوئی نبی, کوئی ولی, وہ بھی علیم بذات الصدور ہے, وہ بھی عالم الغیب ہے, تو پھر اسے لا الہ الا اللہ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیوں الہ نہیں؟ اس لیے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی میں نہیں. اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ وہ دل کے رازوں کو جانتا ہے, اور دل کے رازوں کو کوئی نہیں جان سکتا. وہ یعلم ما فی السماوات والارض, وہ عالم الغیب ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, کوئی چھپی ہو یا ظاہر ہو, اور کوئی نہیں جانتا, نہ نبی نہ ولی. اس لیے اللہ جو ہے وہ الہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لیکن بات سمجھنے کی ہے. اکثر لوگ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, یعنی بریلویوں کو اگر وہ سمجھتے کہ بات کریں, کیونکہ یہ مذہب اکثر بھیڑ چال پر چلتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے چلتے ہیں. اگر کوئی بریلوی سمجھ والا ہو اور وہ یہ بات کہے کہ حضور عالم الغیب تھے, حضور مختار کل تھے, آپ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے, اگر وہ یہ بات کہے, اس کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بالکل نہ پڑھے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے, میں اسے بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ بات بہت معقول ہے اور سمجھنے کی ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیوں الہ نہیں؟ کہ یہ صفتیں کسی میں پائی نہیں جاتی. اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کے رسول میں پائی جاتی ہیں, تو آپ کو لازمًا معبود ہونا چاہیے. اور جب اور بھی معبود ہیں تو لا الہ الا اللہ غلط ہے, اس کو پڑھنا نہیں چاہیے. بالکل لا الہ الا اللہ پڑھنا اسی کو زیب دیتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا اسی کا صحیح ہو سکتا ہے جو یہ مانتا ہے دل سے کہ اللہ والی صفات, علم غیب, عالم الغیب ہونا, علیم بذات الصدور ہونا, دل کے رازوں کو جاننا, آسمان اور زمین کی تمام ظاہر اور باطن چیزوں کو جاننا, یہ اللہ کا خاصا ہے. اور اگر کوئی سمجھے کہ کسی اور میں بھی یہ صفت ہے, تو پھر وہ لا الہ الا اللہ بالکل نہ پڑھے. اس کے کئی معبود ہیں, اللہ بھی معبود ہے, نبی بھی معبود ہے, اور پھر اور بھی بہت سے معبود ہیں. چلو جی, الم یاتکم, کیا نہیں آئی تمہارے پاس, نبا الذین, خبر ان لوگوں کی, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, من قبل, و اس سے پہلے, فذاقوا, پس چکھا انہوں نے, وبال امرہم, وبال اپنے اعمال کا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ ان صفات کا مالک ہے, لہذا کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی یکتا اور معبود ہے. اچھا, لیکن فرمایا کہ جنہوں نے نہیں مانا, پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ کیا آپ کو ان کی اطلاع نہیں ملی؟ یہ اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے دوسرے انداز سے. پہلے مثبت انداز سے دلائل پیش کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ حق ہے. تو فرمایا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا اور وہ شرک کرتے رہے, ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ ہم نے ان کو سزا کیا دی؟ الم یاتکم, کیا تمہیں اطلاع نہیں ملی, نبا الذین کفروا, کافروں کے بارے میں, من قبل, جو اس سے پہلے, مکے والوں سے پہلے کافر ہو چکے ہیں, فرعون, آدمی, سمودی اور دوسری شعیب علیہ السلام کی قوم, فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے اپنے معاملات کا, اپنے اعمال کا وبال چکھا. کیونکہ جب ایک آدمی اللہ کو معبود مانتا ہے, اس کے اعمال بالکل اور ہوتے ہیں, اور جب اوروں کو بھی کچھ نہ کچھ مانتا ہے. اب دیکھو نا, بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ پیر دستگیر جو ہیں, پیران پیر, وہ بہت کرنے والے ہیں, وہ جو چاہیں کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, قربانی اللہ کی کر لیں گے, گیارہویں پیر کے نام کی دے دیں گے. وہ بلک مطلب بہت سو کی عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی کرتے ہیں, اور پیروں کی عبادتیں بھی کرتے ہیں. ان کے نام کی گیارہویں دی, کسی کے نام کا وظیفہ کیا, کسی کو مشکل کشا سمجھ کر پکارتے رہے. اعمال غلط ہو گئے, کہ جو چیز خاص اللہ کے لیے تھی عبادت, وہ اوروں کی بھی کرتے ہیں. سارے اعمال کا سب ستیاناش ہو گیا. کیوں؟ کہ ان کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں تھا. اور جس کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوتا ہے, جس کی توحید درست ہوتی ہے, پھر اس کے اعمال بھی بالکل سیٹ ہوتے ہیں. وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی کو پکارتا نہیں، کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر کبھی اس کے نام کی دہائی نہیں دیتا، اس کے اعمال بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فذاقوا وبال امرہ، انہوں نے اپنے اعمال کا وبال، اس کی سزا انہوں نے چکھی، اور وہ کیا ہے؟ ولہم عذاب علیم، دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ چلو جی، ذالک کا یہ بینہ، اس وجہ سے کہ کانت تاتیہم، آتے تھے ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فقالو، پس ان قوموں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، اب بشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے، کیا بشر نبی بن کر آئے ہیں، فکفروا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان کا کفر کیا ان کے ساتھ، وتولوا، اور ان نبیوں سے انہوں نے منہ موڑ لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، واللہ، اور اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے، حمید، تعریف کیا گیا۔ اب اللہ تعالی نے گمراہی کا انداز بتایا کہ وہ گمراہ کیسے ہوئے، تو اس کے لیے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پہلی قوموں کے پاس رسول آئے، بینات کے معنی معجزات، وہ دلائل لے کر آئے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے، اسے خوب یاد کر لیں، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، وہ معجزات لے کر آئے، یا واضح احکام، بینات، واضح احکام، واضح عقائد کی اور اعمال کی ہدایات۔ فقالو، ان قوموں نے کیا کہا، اب بشر یادوننا، کیا یہ بشر نبی بن کر آئے ہیں، فکفروا، اس لیے انہوں نے ان نبیوں کو نہ مانا۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا بات کہی، کیا بشر نبی بن کر آئے ہیں، یعنی بشر نبی نہیں ہو سکتا، ان کافروں نے جو نبیوں کا انکار کیا، یہ کہہ کر انکار کیا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل دیکھ لیں، بالکل ہمارے بریلیوں کا یہی معاملہ چلتا ہے کہ وہ کافر جو ہیں وہ نبیوں کو نبی نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ بشر مانتے تھے، کہ وہ بشر ہے، نبی نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے غلطی سے خاندانی طور پر نبی مان لیا، اب وہ کہتے کہ وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ بشر نبی ہو، یہ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہو، یعنی نبوت اور بشریت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بالکل آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی بات، اگر ذرا اسے سوچیں، وہ کہتے تھے ابشر ہوں یا ادورنا، کیا بشر نبی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بشر نبی ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہو، یعنی نبی بشر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی۔ وطب اللہ، اس لیے انہوں نے نبیوں سے منہ موڑ لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، پھر اللہ کو بھی کیا پرواہ تھی، اگر کوئی دین کو قبول نہ کرے، نبی کا انکار کر دے، اللہ کی ذات واللہ ہو، اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، خدا کو کسی کی کیا پرواہ ہے، خدا کو کسی کا محتاج ہے، حمید، وہ تعریف کیا گیا ہے، اس میں سب صفتیں ہیں، سب خوبیاں ہیں، وہ جو چاہے پیدا کر دے، نئی سے نئی مخلوق پیدا کر دے۔ چلو جی، زام الذین کفروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، الذین یبعثوا، یہ کہ وہ ہرگز کھڑے نہیں کیے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اے نبی تو کہہ دے، بلا، کیوں نہیں اٹھائے جائیں گے، وربی، قسم ہے مجھے میرے رب کی، لتبعثن، البتہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تم، ثم لتنبؤن، پھر تم ضرور بتائے جاؤ گے، بما عملتم، تم نے جو جو عمل کیے، وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ دیکھیے عقائد جو گندے ہیں، قرآن ان کی اصلاح کر رہا ہے۔ پہلا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کی تردید کی۔ دوسرا گندا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر اٹھنا نہیں، اللہ نے اس کی تردید کی۔ زعم الذین کفروا، کافروں کا یہ خیال ہے، الذین یبعثوا، کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر کہاں اٹھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی تو قسم کھا کر کہہ ان کو، بتا دے کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں ضرور قبروں سے اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، کیوں اٹھایا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کام کیے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اگر کوئی کہے جی یہ تو بہت مشکل ہے، اب دیکھو نا، جس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو گئے، 3000 سال ہو گئے، اس کی مٹی کہاں، اس کے ذرات کہاں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کہاں ہے وہ، کہاں نہیں ہے، فرمایا وذالک علی اللہ یسیر، یہ مشکل تمہیں نظر آتا ہے، مجھ پر یہ کوئی مشکل نہیں. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کہ کسی کے ذرات کو خواب و سمندروں میں پہنچ گئے ہوں، خواب و فضا میں معلق ہوں، خواب و کسی کا جز بن جائے، مثلا ان کی کھاد بن گئی اور وہ کھیتوں میں چلی گئی، اس سے فصلیں پیدا ہو گئیں، کسی صورت میں بھی وہ بدل جائیں، میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے آسان ہے کہ دوبارہ ان کو کھڑا کر دینا اور اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے جہاں جہاں بھی ہو اس کو جمع کر لینا. اور بخاری شریف میں وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑی گناہ کی زندگی گزارتا رہا اور جب اس کا وقت قریب آ گیا، آخر دیکھو نا گناہ کرنے کے بعد ہر آدمی کے دل میں یہ احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے. چور، ٹھگ، قاتل، زانی، یہ بدماش سارے، دل تو ان کا مانتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، خواہ وہ غیر ارادی طور پر جانتے ہوں یا کسی نے ان کو بتا دیا ہو تب انہیں معلوم ہو. تو اس نے بننے سے پہلے اپنی اولاد سمندروں میں، دریاؤں میں، ہوا میں، کہیں کا کہیں، اگر مجھے خدا نے پکڑ لیا میں نہیں بچ سکتا، اپنی طرف سے اولاد نے ایسا ہی کر دیا، اس کو جلا دیا اور اسی راہ کو دریاؤں میں بہا دی، کچھ کدھر پھینک دی، کچھ کدھر پھینک دی. بخارشی میں آتا ہے نا کہ اللہ نے اسی وقت ساری کی ساری اکٹھی کر دی، دریا کو حکم دے دیا، ہوا کو حکم دے دیا، اس کو حکم دے دیا، اس کو حکم دے دیا، ساری اکٹھی کر کے خدا نے اس کو اپنے سامنے پورا انسان بنا کر کھڑا کر کے پوچھا کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے تجھ سے بہت ڈرا ہے کہ اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. ہاں جاہل سا آدمی، وہ جاہل سا آدمی، اب بڑا کو سوچے بھی اگر تو یوں بکھر گیا تو پھر خدا جمع نہیں کر لے گا، اتنی سمجھ نہیں تھی اس کو، اس کے دل میں خوف آ گیا. تو یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وذالک علی اللہ یسیر، کہ کسی کے بکھرے ہوئے ذرات کو، اڑے ہوئے ذرات کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو پھر انسان بنا دے. یا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی. چلو جی چلو آپ یہ صورت کر لو. فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسول ہی اور اس کے رسول پر، والنور الذی اور اس نور پر، انزلنا جو ہم نے اتارا، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے. اس سارے بات کا جو قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم ایمان لے آؤ، تم سمجھ جاؤ، تمہارا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان جو ہے وہ درست ہو جائے. چنانچہ پچھلی باتوں کا خلاصہ یہ نکلا، فآمنوا باللہ، تھے نتیجے کی، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ نہ کہو کہ چونکہ یہ بشر ہے اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول کو بھی تسلیم کر لو. اور پھر یہ نور نہیں ہے، نور تو وہ ہے جو ہم نے کتاب اتاری. دیکھو یہاں فآمنوا باللہ ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، یعنی قرآن. تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، دیکھو نا آپ، یہ کتاب ہے تو نور تھوڑا ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کوئی نور تھوڑے تھے، لیکن حضور سے بھی ہدایت ملتی ہے اور قرآن سے بھی ہدایت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کے نور تھے اور یہ قرآن بھی ہدایت کا نور ہے. باقی اعتبار سے نہ قرآن نور ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ خاکی تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب یہ کیا ہے؟ کاغذ ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے، یہ کتاب یہ ہے، لیکن یہ بھی نور ہدایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی اور اس نور پر، انزلنا جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. چلو بھیا، والذین یوم یجمعکم، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، لیوم الجمع، جمع کے دن، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا سود و زیان کا، غبن. یہ تغابن کس سے بنا ہے؟ غبن سے. دیکھو جی، اس نے میرا اتنا مال غبن کر لیا. غبن کر لیا کیا مطلب؟ کسی کے مال کو دبا لینا، کسی کے حق کو دبا لینا، اسے غبن کہتے ہیں. اور قیامت کا نام یوم تغابن بھی ہے. یوم تغابن، تغابن کے معنی کیا ہے؟ اس کا اس کو مل جائے گا، اس کا اس کو مل جائے گا. اور اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ نے جب جنت بنایا، دیکھنا جیسے مہمان دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو آدمی یہ سوچ لیتا ہے بھئی اتنے آدمی ہیں، اتنے آنے کی امید ہے، اتنا کھانا تیار کر دیتے ہیں، حالانکہ پورے کبھی بھی نہیں آتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنایا، فرض کر لیجیے گا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کل جو ہے 100 آدمی پیدا ہونے تھے مثال کے طور پر، ویسے تو پتہ نہیں کتنے ہوئے. فرض کر لیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری انسان تک آدم علیہ السلام سے لے کر کل 100 آدمی پیدا ہونے تھے، اللہ نے 100 آدمیوں کی گنجائش جنت میں رکھی. 100 آدمیوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا، ہر ایک کا جنت علیحدہ علیحدہ 100 جنت بنا دی. ادھر دوزخ جو بنائی، آدم علیہ السلام کی اولاد کل 100 تھی، اللہ نے 100 حصے دوزخ کے بنا دیے کیونکہ 100 کی سیٹ دوزخ میں موجود ہے. جتنے آدمی کل آدم علیہ السلام کی اولاد کے نبی ولی نیک سب کے سب، ان کے لیے اتنوں کی گنجائش دوزخ میں اور اتنوں کی گنجائش جو ہے جنت. اچھا اب پھر کیا ہوگا؟ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہے گا یہ یہودی کا جنت تجھے مل رہا ہے، دو دو جنت ملیں گے نا ہر ایک کو. جو کافر دوزخ میں چلے جائیں گے ان کی سیٹیں ادھر سے خالی ہو جائیں گی، وہ مومنوں کو مل جائیں گی، اور جو مومن جنت میں چلے جائیں گے دوزخ میں سیٹیں ان کی خالی ہو جائیں گی، وہ کافروں کو مل جائیں گی. یہ سود و زیان کا غبن، میرا مال اس کے پاس چلا گیا، اس کا مال اس کے پاس چلا گیا. اس لیے قیامت کو یوم تغابن کہتے ہیں، ہائے میں لٹ گیا، میری نیکیاں کون اڑا لے گیا جن پر میں نے دنیا میں ظلم کیا تھا. دنیا میں ظلم کیا وہاں کیا ہوگا، نیکیاں جا رہی ہیں میری نیکیاں وہ لے گیا، میرا مال اتنا جو تھا وہ ضائع ہو گیا. کوئی لٹ گیا، کوئی بن گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا. اس لیے قیامت کو یوم تغابن کہتے ہیں، یوم یجمعکم، جس دن جمع کرے گا اللہ تمہیں، لیوم الجمع، وہ جمع کا دن ہوگا. ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا سود و زیان کا کہ ایک نفع میں رہا اور ایک نقصان میں رہا. نفع میں وہ رہا جس کو دو جنت مل گئے، اور نقصان میں وہ رہا جس کا جنت جو تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ گیا آیا، وہ دوست ہی بن کر رہ گیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَل صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، ہم اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے. یُکَفِّرْ، دور کر دے گا اللہ تعالیٰ، عَنْهُ اس سے، سَیِّئَاتِهِ، اس کے گناہوں کو. وَيُدْخِلْهُ، اور داخل کرے گا اللہ اس کو، جَنَّاتٍ، باغوں میں، جنتوں میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہر، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہمارے حکموں کو نہ مانا، بآیاتنا، ہماری باتوں کو، ہمارے احکام کو نہ مانا، ان کی تکذیب کی، فاولائک اصحاب النار، اولائک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، خالدین فیہا، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ وہ جانے. یہ سود و زیان کا بتا دیا. کچھ لوگ تو دیکھنا کتنا فرق ہوگا، کچھ لوگ مزے کرتے ہوں گے، جنتوں میں عیش کرتے ہوں گے، اور کچھ دوزخ میں آگ میں جل رہے ہیں. ایک لٹ گیا، ایک بن گیا، ایک عیش کر رہا ہے، تو دوست ہی نیچے سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ارے تھوڑا سا پانی نیچے گرا دو، او مما رزقکم اللہ، یا کوئی اور کھانے پینے کی بچی کھچی کو چیز، جیسے ہم کتے کو کوئی برکی ورکی کو ٹکڑا وغیرہ کو لقمہ ڈال دیتے ہیں، وہ یوں کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی یا کوئی اور کھانے کی چیز ڈال دو. تو جنتی کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافر، بھائی جنت کی چیزیں کافروں پر حرام. یہ ہے سود و زیان تغابن، کہ ایک بن گیا، ایک مزے کر رہا ہے، اور ایک ذلیل ہو رہا ہے. اور اصول اللہ نے بیان کر ہی دیا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَل صَالِحًا، اور نیک عمل کرے. اب گناہ بھی ہوتے ہیں، یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، گناہوں کو تو اللہ ویسے صاف کر دے. جس کا اللہ دوست ہو جائے، جو بندہ ایمان لا کر نیک کام کر کے اللہ کو دوست بنا لے، پھر وہ کہتے ہیں حساب دوستاں دل دل، اللہ پھر اس سے لمبا چوڑا حساب نہیں لیتا، اس کے گناہوں کو خود ہی صاف کر دے، اور ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا. اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. دیکھنا یہاں کسی کو نوکری مل جائے پرماننٹ، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، جی میری تو زندگی بن گئی. حالانکہ زندگی کتنی ہے، پتہ نہیں ایک دن کی، پتہ نہیں 10 سال کی، 15 سال کی. جس کو مستقل نوکری مل جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو جس کو مستقل ابدی زندگی جنت میں مل جائے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، اور یہ کافر سے مراد، ہمارا ذہن فوج انڈیا کی طرف جاتا ہے کہ کافر تو باہر بستے ہیں، حالانکہ کوئی کافروں کے سینگ نہیں ہوتے، وہ کوئی علیحدہ قسم نہیں ہوتی، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. کفر کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم نہ ماننا. وہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، یعنی نام اللہ کا لے اور حکم کوئی نہ مانے وہ کافر ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے، اور کافر وہ ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا. وہ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں. خالدین فیہا، کتنا بڑا نقصان ہے، ہمیشہ دوزخ. دنیا میں کسی کو جیل مل جائے، عمر قید ہو، پھر بھی کاٹیں کٹ کٹا کر وہ 10-12 سال میں باہر آ ہی جاتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی آخری تاریخ ہے ہی نہیں خاتمے کی کہ یہ نکل جائے. وہ بئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانا ہے. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، یہد قلبہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے دل کو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ما اصاب من مصیبت، جو بھی بندے پر کوئی مصیبت آئے، الا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کے علم کے ساتھ آتی ہے. یہ کافروں کی اس بات کا جواب ہے. کافر کہتے تھے کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف پکارو، اللہ کے سوا اور کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہمارا محبوب ہے، پیارا ہے وہ. لیکن پھر ان پر اتنی مصیبتیں آتی ہیں. اگر اللہ ان کا یعنی ان سے محبت کرتا ہو تو یہ مصیبت میں کیوں مبتلا ہوں؟ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی دنیا میں کسی کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، خواہ مومن پر آئے یا کافر پر آئے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہ لگے اور مصیبت آ جائے. باقی رہا یہ کہ اگر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندوں کے امتحان کے لیے ہوتی ہے، کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے امتحان ہے، اس کے درجات کی بلندی کا معاملہ ہے. اس اصول کو سمجھنا کہ جو بھی مصیبت آئے گی وہ اللہ کے علم سے اور اس کے حکم سے آئے گی. فرمایا ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اب ہدایت کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی ہدایت ہے. مصیبت آئے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، شکوا نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، ماتم نہ شروع کر دینا. مثلا کوئی گھر میں فوت ہو گیا، اب اس کے لیے ماتم نہیں کرنا. یہ بات جو ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ اسے یہ ہدایت دیتا ہے کہ یہ سب مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اس کی حکمت کے تحت آتی ہیں. بعض کے فائدے کے لیے آتے ہیں اور بعض کے عذاب کے لیے ہوتی ہیں. اچھا یہ اصول عام بھی ہے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. یعنی مطلب کیا کہ اللہ اس سے پھر اچھے کام کرواتا ہے. اگر ایمان صحیح نہ ہو، ایمان بنیاد ہے، یوں سمجھ لیں کہ دیکھو نا، جس کے دل کو ہدایت ہوگی وہ پھر اچھے کام کرے گا، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ توفیق کسے ملتی ہے؟ جس کا ایمان صحیح ہے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کی ذات کون ہے، وہ کتنی حکمتوں والا ہے، پھر اس کے بعد یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، وہ پھر اچھے کام کرے گا، اس سے نیکیاں ہی ہوں گی. اگر اسے کبھی امتحان کے لیے تکلیف بھی آئے گی تو وہ اس میں صبر سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے مزید خوش ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے نیکی کر کے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے جو مقام اللہ تعالیٰ انہیں کسی ابتلاء میں ڈال کر ان کو دے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتے ہیں بہت اونچا لے جانا، اللہ اس کو کسی ابتلاء میں ڈال دیتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پھر اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، پھر اس سے درجہ اس کا اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اگر اپنے طور پر وہ نمازیں پڑھتا، صدقے خیرات کرتا اور عبادتیں کرتا، وہ اس مقام کو کبھی نہ پہنچتا. اب دیکھو نا ایوب علیہ السلام کی اللہ تعالی نے کتنی تعریف کی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو آزمایا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے یہ پایا کہ وہ بہت صبر والا ہے. نعم العبد، ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا وہ، انہ اواب، بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا کہ اس تکلیف میں بھی. اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب آدمی کو تکلیف آتی ہے پھر بندہ اللہ سے بڑی دعائیں کرتا ہے، اور پھر اس سے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں، تعلقات والا معاملہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ آدمی اگر خوشحال ہو تو پھر وہ دعا کرے گا، لیکن چلتی چلتی دعا، وہ اتنی گہرائیوں سے نہیں نکلتی. بندہ اللہ کو اتنا نہیں سمجھتا, لیکن جب کسی ابتلاء میں آ جاتا ہے پھر وہ خدا سے مانتا ہے, خدا سے مانتا ہے, خدا سے دعائیں کرتا ہے, اور اگر اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. جو درجہ وہ صبر کر کے حاصل کر سکتا ہے بغیر ابتلاء کے, اسے درجہ وہ کبھی بھی نصیب نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے, جو جو کچھ اس کے ساتھ گزر رہا ہے اللہ کے علم سے ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا نا چوتھے پارے میں کہ جنگ احد میں بڑے بڑے صحابہ حضرت حمزہ, حضرت مصعب بن عمیر جیسے شہید ہوئے. تو کافروں نے یہ بات کہی, دیکھو یہ اگر یہ مسلمان ہوتے, اللہ کو پیارے ہوتے اور جیسے ان کا دعویٰ ہے یہ بات ہوتی تو یوں ان کا برا حال ہوتا. حضرت حمزہ کا مصلح کیا گیا, ان کا کلیجہ چبایا گیا اور یہ اور وہ. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ. تمہارا کیا خیال ہے کہ کسی کی جان نکلتی ہے اور اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا؟ جان کسی کی بھی نکلے اللہ کے اذن سے نکلتی ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب جو اللہ نے حضرت حمزہ کو درجہ دیا ہے, اگر وہ یوں شہید نہ ہوتے اور ان کے ساتھ یہ حال نہ ہوتا تو اس درجے کو کہاں پا سکتے تھے؟ وہ بظاہر دیکھنے میں یہ ہے کہ دیکھو جی ان کا مسئلہ ہوا, ان کے اعضاء کاٹے گئے, ان کا جگر چیرا گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا, لیکن اللہ نے جو درجہ ان کو دیا ہے وہ اور حالات میں تو یہ درجہ نہ پا سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ بکل شیء علیم, جو بھی کسی پر کوئی تکلیف آئے, کسی کو کوئی آرام پہنچے, یہ کبھی نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں لگا, ورنہ اگر اللہ کو پتہ لگ جاتا تو میں تو اس کا خاص تھا, مجھے کبھی تکلیف نہ آتی. فرمایا کہ نہیں, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. فإنما وأطيعوا الله, اور اطاعت کرو اللہ کی, وأطيعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول کی. فإن تولیتم, بس اگر تم نے روگردانی کی, منہ پھیرا اس سے اطاعت سے, فإنما, بس سوائے اس کے نہیں, علی رسولنا, ہمارے رسول پر, البلاغ پہنچانا ہے, المبین واضح. اب یہ فرمایا کہ تم یہ نہ دیکھا کرو کہ مصیبت آ گئی ہے, اللہ ناراض ہے, نہیں, تم اپنے کام میں لگے رہو جو تمہیں حکم ہے. کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب ابتلاء میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو نا بعض دفعہ آدمی یعنی کسی کو تکلیف پہنچ جائے کسی کے ہاتھ سے, پھر وہ اس کی باپ نہیں مانتا. اب مثلا بچہ اگر والدین سے روٹ جائے, آپ نے کوئی چیز اس کو نہیں دی, اب اسے کہیں بیٹا ادھر بیٹھو, میں نہیں جاتا, کیونکہ آپ نے اس کو پہلے تھوڑا سا وہ چڑ گیا, اب آپ کی بات ہی نہیں مانتا. اور اللہ بھی یہی دیکھتا ہے بندے کو کہ میں نے اس کو ابتلاء میں تو ڈال رکھا ہے, اب وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے, میرا حکم مانتا ہے کہ نہیں. دیکھو جی, دنیا بے نماز, دنیا بے دین, اتنے بڑے بڑے کام کرے, انہیں کچھ ہوتا نہیں, اور میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں, پھر خدا مجھے مار رہا ہے. اچھا, مجھ پر یہ ظلم ہے. اب وہ دین کی باتیں چھوڑ گیا, برباد ہو گیا. تو فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, جو ایک تمہارا مشن ہے اس میں بالکل کوتاہی نہ کرو, کسی حالت میں بھی ہو, پریشانی میں ہو, کسی حالت میں ہو. کیونکہ تکلیف میں اللہ کے احکام, اب اصل صدمہ ہے, اذان ہو گئی تو اب نماز کے لیے اٹھنے کا خیال ہی نہیں ہے, اللہ نے بلایا ہے. اب کوئی آدمی نماز کے لیے نہ اٹھے کہ دیکھو جی میرا لڑکا جوان صاحب وہ تو مار دیا اس نے, اب مجھے بلا رہا ہے, میں جاتا ہوں, میں تو نہیں جاتا. تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ ہر حال میں تم پر فرض ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم اس کی پرواہ نہیں کرو گے کسی وجہ سے کہ تم پر مصیبت آئی ہے کوئی, یا تم بے فکر ہو, تم خوشحال ہو, تمہیں کوئی غم نہیں, کوئی فکر نہیں, اگر تم نے کسی حالت میں بھی روگردانی کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو پھر نبی تو بری اس ذمہ ہے کہ اس نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے, تمہیں یوں چلنا ہے, اور اللہ کا نقصان کچھ نہیں ہے, تم اپنا ستیہ ناش کرو گے. دیکھو نا, اللہ کے بارے میں اگر انسان کسی وقت جل کر, کسی وقت گھبرا کر کوئی سیدھی بات کرے تو اللہ کا کیا بگاڑ لے. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورہ حج میں, اللہ نے سمجھایا ہے, فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ اس کی دعا نہیں سنتا, فرض کرے وہ بیمار ہے, اس پر مقدمہ بنا ہوا ہے, یا کوئی اور اسے پریشانی ہے, اللہ اس کی دعا نہیں سنتا, اس کا کام نہیں کرتا, تو پھر وہ جل گیا. فرمایا کہ اگر وہ جل گیا تو میرا کیا بگاڑے گا, اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بگاڑے گا, اگر وہ غصہ کر کے اللہ سے بالکل تعلق منقطع کر لے, اللہ کا کوئی حکم نہ مانے, جو کچھ نبی نے کہا اس کی پرواہ نہ کرے, تو فرمایا پھر کیا میرا بگاڑے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن نے بیان کی, کہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہیں کنویں میں گرا ہوا ہے, اب ایک رسی لٹک رہی ہے, وہ اس رسی پر چڑھتا ہے گر جاتا ہے, رسی پر چڑھتا ہے گر جاتا ہے, وہ چڑھ نہیں سکتا. اب اگر غصہ آ جائے اسے رسی کو کاٹ دے, کاٹو اسے رسی کو, میں تو اسے چڑھ ہی نہیں سکتا, فرمایا پھر چڑھ جائے گا. یعنی اگر بندہ اللہ کی طرف سے تعلق منقطع کر لے, خدا سے امید توڑ لے, قدر سے رسی کو کاٹ دے تو پھر کیا چڑھ جائے گا؟ جو بیوقوف رسی لٹک رہی ہے, سو امید ہے تو چڑھ جائے, تو نہ چڑھ سکے تو دیکھ کر کوئی بات تجھے کھینچ لے, اور جب تم نے رسی ہی کاٹ دی غصے میں آ کر تو اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی اس سے تجھے فائدہ ہو جائے گا؟ تو بالکل یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کا امتحان لیتے ہیں کسی تکلیف میں ڈال کر, کسی ابتلاء میں, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اب کسی اور طرف جاتا ہے یا میرا دروازہ نہیں چھوڑتا. اور اگر بندہ پکا رہے کہ اللہ تیرے سوا کون کرنے والا ہے, جانا کہاں ہے, اس تکلیف کو تو ہی دور کرے گا, تیرے سوا کوئی نہیں, اور اپنا معمول ٹھیک رکھے, بالکل صبر اور استقامت کے ساتھ کام کرتا رہے, لازمی اللہ اس کی مدد کرے. اور اللہ دیکھتا ہے, کیونکہ دیکھو نا بعض دفعہ بعض جو ہیں ایک دھکے سے گر جائے گا آدمی, اور دوسرے جو ہیں وہ دو سے گر جائے گا, کوئی تین سے گر جائے گا, اور اگر یہ ہے کہ پورا زور لگا کر دیکھ لو یہ گرنے والا نہیں ہے, پھر آدمی اس کو دھکا دینا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی بالکل اسی قسم کا ہوتا ہے کہ بعض ذرا بہت کچے ہوتے ہیں جلدی گئے, اور بعض جو ہے تھوڑی ذرا لمبی ہوگی تکلیف پھر اڑ گئے. اللہ تعالیٰ امتحان کرتے رہتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں, اور یہاں بھی اللہ نے یہی بات بتائی ہے کہ فوراً مصیبت کے ذکر کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینا جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میری طرف سے نا امید نہ ہو, اور جو تمہارا کام ہے, جو تمہیں حکم ملتا ہے, اس کی بجا آوری میں بالکل کوتاہی نہ کرو. اور اگر تم نے کسی وجہ سے روٹ کر منہ پھیر لیا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی, تو تمہارا نقصان ہوگا, نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے. رسول نے اپنا مشن پورا کر دیا, جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ اس نے ادا کر دی. وہ کیا تبلیغ, تمہیں مسئلہ سمجھا دے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, لہذا اپنی امید کو اس سے وابستہ رکھو. تمہارا کام ہو یا نہ ہو, دو سال گزر جائیں, دس سال گزر جائیں, کتنے سال گزر جائیں, اور حدیث میں آتا ہے دعا کی قبولیت کی عمر 40-40 سال تک ہوتی ہے, اتنی لمبی بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. بندہ اگر اللہ کا دوست ہو وہ دعا کرے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے, اگر بندے کے حق میں بہتر ہے اللہ چاہے اسی وقت وہ کام کر دے جو وہ کہتا ہے. اور بعض دفعہ بندہ ایک چیز مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دینا نہیں چاہتے, اس کا انجام اس کے لیے اچھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے وہ نہیں دیتے, لیکن اس نے اپنی لاعلمی میں دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور دے دیتے ہیں, لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا کام فٹافٹ ہو جائے, مطلب روپیہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے 10,000 روپیہ کہیں سے مل جائے, میں یہ سودا کروں, اور وہ سودا اس کے لیے اچھا نہیں ہے, اسے پیسہ نہیں ملتا, وہ دعائیں بھی کرتا ہے پیسہ نہیں ملتا, آخر وہ سودا ختم ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی برا کام ہوا, لیکن اللہ کو پتا تھا, اللہ جانتا تھا کہ یہ سودا اس کے حق میں اچھا نہیں ہے, اللہ نے اس کو بچا لیا. وہ یہ سمجھے گا میری دعا قبول نہیں ہوئی, اور حقیقت میں اللہ نے اسے بچا لیا ہے. اس طرح سے بے انتہا اس کی صورتیں ہیں جو احادیث سے مذکور ہیں. نتیجہ سب کا کیا ہے کہ بندے کو اللہ سے کبھی بھی رخ نہیں موڑنا چاہیے, اور اگر کوئی اپنی حماقت سے رخ موڑے تو اس کی مثال وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, گویا اس نے وہ رسی کاٹ دی جس کے ذریعے سے وہ باہر نکل سکتا تھا, اب وہ گلے میں پڑا ہے اور کوئی نکالنے والا اس کو ہے. چلو جی, اللہ اللہ لا الہ, نہیں کوئی کارساز. یہ الہ جو ہے صرف معبود کے معنوں میں نہیں کہ وہی معبود ہے, الہ جو ہے تمام کاموں کے لیے, بگڑیاں بنانے والا وہ ہے, صحت دینے والا وہ ہے, عزت دینے والا وہ ہے, خطرات سے بچانے والا وہ ہے, ساری طاقتوں کا مالک جو ہے وہ ہے. لا الہ, نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب اس کا دروازہ کبھی نہ چھوڑیں, کام ان کا ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, نہ ہونے کی صورت میں یہ کبھی نہ سوچیں کہ اب نہیں ادھر سے کوئی امید نہیں, نہ ہر وقت امید جو ہے اللہ سے وابستہ رکھیں, اور یہی اللہ کو الہ ماننے کی صورت ہے. اب دیکھو نا, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب قید ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, لا الہ, لا الہ الا انت. اب یہاں معبود والے معنی تو بنتے نہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں مقصد کیا ہے؟ اللہ تیرے سوا مجھے میری ضمانت دینے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مجھے چھوڑنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میری فریاد سننے والا کوئی نہیں. کیونکہ اب مچھلی کے پیٹ میں دیکھو نا، ایک آدمی دریا میں نیچے چلا گیا، اب ہم ایک دن گزر جائے، دو دن گزر جائے، اس کی لاش ہی تلاش کریں گے نا، کبھی وہ کل کا ڈوبا ہوا ہے، کہیں اس کی لاش مل جائے. اب دوسرا کوئی اور امکان نہیں اس کا، کبھی وہ مر گیا، چلو مچھلیوں نے کھا لیا، جو کچھ اور کر گیا. اب کسی کو کیا پتا ہے کہ وہ اندر مچھلی کے پیٹ میں قید ہے اور مچھلی نیچے بیٹھی ہے. کوئی ایسے لائیں غوطہ خور جو ہیں، وہ جو اس کو مچھلی کو نکال رہے ہیں اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو نکال لیں. تو لا الہ الا انت اس کے معنی یہ ہو گئے، اللہ اس قید سے نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ میری فریاد کو سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا، کار ساز، مجھے اس سے نجات دینے والا کوئی نہیں. تو یہاں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو مصیبت آئی ہے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا سہارا نہیں. اور جو مومن ہوگا وہ بھروسہ ہی اللہ پر کرے گا، خواہ اس کا کام ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. قرآن مجید میں ہے نا، اب حسب تم تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء. پہلے لوگوں پر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، ان پر ان کو بہت دکھ پہنچے، وزلزلوا اتنے ہلائے گئے، اتنے جھنجھوڑے گئے، اتنی ان پر آفتیں آئیں، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھا اور اس کے ساتھ مومن جو تھے وہ بھی پکار اٹھے، اللہ تو مدد کا وعدہ کرتا ہے، بتا نصر اللہ کب آئے. ہماری تو حد ہو چکی. اب دیکھو نا، انسان برداشت کرتے 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 بہت، انسان جب دیکھتا ہے کہ بہت تنگ آ گیا، پھر اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا لمبا کیا اس معاملے کو، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول بھی کہہ اٹھا اور اس کے ساتھ جو مومن تھے وہ بھی کہہ اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے. ہم نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد تو قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میں تو تمہارے صبر کو آزما رہا. یعنی اس آخر میں بھی تم نے یہی آواز دی کہ اللہ کرنے والا تو ہے، جلدی کر، ہم میں اتنی برداشت نہیں ہے، کرنے والا تو ہے، تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے، کسی اور کا ہم رخ نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار آئی مدد، اللہ مدد کرنے والا ہے. اور اس کی دوسری جگہ اللہ نے یہ بات بیان کی نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت مومنوں کے بہت قریب ہے. اور اگر دیر کرتا ہے اللہ تو کسی حکمت کے تحت کرتا ہے، ورنہ اس کی رحمت تو چھتری کی طرح سے مومن کے اوپر ہر وقت رہتی. چلو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک بعض تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور بعض تمہاری اولادیں، عدو بلدکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچو، و ان تعفو، اور اگر تم معاف کرو، و تصفحو، اور درگزر سے کام لو، و تغفرو، اور معاف بخش دو، فان اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. چونکہ پہلے حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خواہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی رشتہ دار پیچھے پڑ جائے، اور رشتہ داروں میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ بیوی ہے اور اولاد ہے. اور اس کا شان نزول بھی یہ کہ بعض صحابہ مکے میں مسلمان ہو گئے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر جاؤں تو بیوی پیچھے پڑ گئی، اب تو ہمیں پروائے گا، بس اولاد رو رو کر پیچھے پڑ گئے، اس کو جانے نہیں دیتے کہ اگر تو چلا گیا، مکان گیا، سب کچھ گیا، پھر یہ بھی پتا نہیں ہم نکلیں گے تو ہمیں قتل کر دیں، کیا صورت بنے گی. بس وہ اتنا پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے اس کو ہجرت سے روک دی. اب سمجھو کہ کتنی اس کی ترقی مل رہی تھی اس کو، اگر وہ ہجرت کر جاتا تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہوتا. لیکن اولاد کے پیچھے پڑنے سے، بیوی کے اصرار سے، وہ اس نیکی کے کام سے رک گئے. یا اسی طرح مثلاً اب جو ہے اور کوئی مشکل پڑ جائے، بیوی اور اولاد آدمی کو کسی مصیبت کسی چیز میں روک لیں کہ وہ نیکی کے کام کرنے سے وہ مانے ہو جائیں، وہ رکاوٹ بن جائیں، تو فرمایا کہ جو تمہاری اولادیں، جو تمہاری بیویاں تمہیں دین کے کام سے وہ روکیں، ان کو اپنے دشمن سمجھو. جو تمہارا ممد ہو، معامل ہو، وہ تو تمہارا دوست ہے، اور جو تمہیں دین سے روکے، وہ تمہارے دین میں ایک رکاوٹ بن جائے، تمہاری ترقی میں وہ ایک اچھی خاصی خلل کی صورت پیدا کر دے، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ لیکن بچنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ چنانچہ پھر بڑا صحابہ نے جب وہ دیکھا، اب پٹائی شروع کر دی، تو نے مجھے یہ روکا تھا، تو مجھے یہ کہتی تھی، فرمایا کہ اگر وہ معافی مانگیں، وہ توبہ کریں اور ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر تھانے دار بن کر پٹائی نہ شروع کرو۔ تین، وہ انصاف ہو اگر تم معاف کر دو، وہ تصفہ ہو درگزر سے کام لو، وہ تغفر ہو اور ان کو بخش دو، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تمہیں بھی بخشنے والا ہے، انہوں نے جو غلطی کی ان کو بھی بخشنے والا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اصلاح کے لیے، اس طاقت کو استعمال اس انداز سے کرے کہ وہ اس سے اچھا نتیجہ نکلے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ لا ترفع عصاک، اپنے ڈنڈے کو اپنی اولاد اور بیوی سے علیحدہ نہ کر، ان کے سامنے رکھ، لیکن پٹائی بھی نہ کر۔ ضرورت کے وقت ذرا تنبیہ کر دی، بھئی مجھے مارے گا وہ، یہ ڈر ان کے دلوں میں رہے، لیکن مارنا مقصود نہیں ہے، صرف ڈرانا مقصود ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ دین کے کام میں کوئی سستی وغیرہ نہ کریں اور باپ کے لیے، خاوند کے لیے ایک رکاوٹ کی صورت نہ بن جائے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا انما من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں جو ہیں، تمہاری بعض اولادیں، وہی جو رکاوٹ بنے وہ دشمن ہیں۔ ورنہ بعض بیویاں آدمی کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں، اگر کسی وقت آدمی یعنی کچھ داماڈول ہو رہا ہو، بیوی نیک ہو، تو وہ آدمی کو بہت اچھا مشورہ دیتی ہے، جس سے آدمی کے بڑے پاؤں جم جاتے ہیں اور اسے بڑی ہمت ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیکھو نا، یعنی حضرت اسماء کے بارے میں آتا ہے نا، عبداللہ بن زبیر کا، اور جب حجاج کی لڑائی ہو رہی تھی مکے میں حرم میں، اور وہ غالب آ رہا تھا حجاج، اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں بالکل بند ہو گئے ایک طرح سے، اب اپنی ماں سے مشورہ کرنے لگے کہ اماں میں کیا کروں، وہ تو اب چھا رہا ہے، بالکل غالب آ گیا ہے، اب قریب وہ ہمیں گرفتار کر لے گا۔